السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة أنعام آيات نمبر 56. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو. آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں گا تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے، یا طنز کیا کرتے، یا جملے کستے. اس کے بعد انہوں نے آفر بھی کی، اور آپ کو یہ بھی کہا، ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی سمجھوتے کی راہ نکل آئے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے تمام ہر انداز سے، انہوں نے ہر طریقہ اپنا لیا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا، ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا. جب بات بنتی نظر نہیں آئی تب سمجھوتے کی راہ نکالی انہوں نے، کہ سمجھوتا کیا جائے کسی طرح، کہ اللہ کے رسول ہمارے دیوی دیوتاؤں کی توہین نہ کریں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے آیتوں کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی، کہ تمہارے دیوی دیوتا نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ سدھار سکتے ہیں، تو وہ اس بات کو اپنی دیوی دیوتا کی توہین سمجھتے. اور صرف دیوی دیوتا ہی کی توہین نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک یہ بھی بات تھی کہ ان کے آبا اور اجداد کی بھی توہین ہوتی ہے اس بنا پر. تو اسی کے جواب میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ نہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں، نہ ہی ان دیوی دیوتاؤں کی تعظیم کر سکتا ہوں. میں تو اسی بات پر مجھے مامور کیا گیا ہے کہ لوگوں کا رشتہ ان معبودوں سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دوں. پھر اگر میں خود اس وحی کی خلاف ورزی کروں تو پھر بھلا میں کیسے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے رہ سکتا ہوں، یا پھر میری وجہ سے دوسرے لوگ کیسے ہدایت کی راہ پا سکیں گے. لہٰذا اللہ کا جو حکم مجھے دیا گیا ہے میں اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی قرآن پر قائم ہوں، جسے تم جھٹلا رہے ہو، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب کی، وہ میرے پاس نہیں ہے یا اس کا اختیار میرے پاس نہیں. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وہ لوگ ایک اور اعتراض کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں آتا، اور یہ تقاضا وہ لوگ بار بار کرتے تھے. قرآن میں یہ مضمون بھی آپ کو کئی جگہ ملے گا کہ یہ مجرم عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں. دیکھا جائے تو انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. بعض اوقات خود مسلمان عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی دو فریقوں میں آپس میں کچھ تضاد ہو جائے، یا کوئی بحث و مباحثہ یا جھگڑا ہو جائے، تو فوراً کہہ دیتی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر ابھی عذاب آ جائے. تو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے، یا اسی طرح سے اپنے آپ ہی کو بد دعا دے دیتی ہیں، یا اپنے آپ ہی پر لعنت کر لیتی ہیں. تو یہ تو کوئی مسلمان کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. مشرکین مکہ بھی جب اس میں عذاب کی بات آتی قرآن میں، یا جہنم کا ذکر کیا جاتا، تو وہ لوگ تقاضے کرتے اور کہتے کہ اگر تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ. تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اور تم جو جلدی کر رہے ہو کہ عذاب لے آؤ، तो इसमें मेरा कोई हाथ या अख्तियार नहीं है। तो मुजरिमीन ये आपसे तकाजे करते कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो अजाब क्यों नहीं ले आते। तो फरमा दिया कि कह दीजिए कि मैं तो जो काम कर रहा हूँ अल्लाह की मर्जी से कर रहा हूँ, अगर वो अजाब तुम पर नहीं आया तो वो अजाब का अख्तियार मेरे बस में नहीं है, ये तो अल्लाह का काम है। जब वो अल्लाह ताला फैसला करना चाहेगा दरमियान में हमारे और तुम्हारे तो वो खुद अजाब भेज देगा, और अगर अजाब का लाना मेरे अख्तियार में होता तो वो तो कब का आ चुका होता और तमाम कस्सा ही पाक कर दिया जाता। यानी वाकई में अगर कोई इंसान के बस में होता ना अजाब, तो मुशरिकीन मक्का के एतराजात पर कोई भी इंसान इतना सब्र नहीं कर सकता था और फौरन वो अजाब आ जाता। ये तो अल्लाह का इल्म है और उसका हिल्म और उसकी हिकमत है कि जिसकी वजह से वो अजाब उसी वक्त पर आएगा जब वो वक्त लिखा हुआ है, और फिर उस वक्त उसको कोई टाल नहीं सकेगा। قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين। आप इनसे कहिए कि जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो अगर वो मेरे अख्तियार में होती तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कब का फैसला हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों के मुतालिक खूब जानता है कि उनसे क्या मामला करना चाहिए। वही बात है कि किसी इंसान के बस में होता तो आप खुद देखें ना कि माँ बच्चे पर अख्तियार रखती है, बच्चा ज़रा सी तकलीफ़ देता है माँ को या नाफरमानी करता है तो वो फौरन वो कोई अपनी मोहब्बत का तकाज़ा उस वक्त बाकी नहीं रहने देती, बल्कि उठकर फौरन दो तीन हाथ जड़ देती है अपने बच्चे पर, या तो पीठ पे मार देगी या चेहरे पर मारेगी, नहीं मारती है तो डांटती है, और बाज़ औक़ात तो माएँ बच्चों को लकड़ियों से भी मारती हैं या जो चीज़ हाथ में आए उससे मारती हैं। तो जब माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती थोड़ी सी अपनी नाफरमानी, तो आप देखें कि अल्लाह ताला कैसा हलीम है, कैसा हिकमत वाला है, कैसा बुर्दबार है और कैसा रहीम है कि वो ढील देते जाता है और फौरन अजाब में गिरफ्तार नहीं करता, बल्कि अजाब का जो वक्त लिखा हुआ है अजाब उसी वक्त आएगा। अगर किसी इंसान के बस में होता तो कब का किस्सा पाक कर दिया जाता, वो कब से इसको ख़त्म कर देता मामले को, लेकिन ये तो अल्लाह ताला का हिल्म है जिसकी बिना पर वो अपने वक्त ही पर आएगा अजाब। وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر। और गैब की चाबियां तो उसी के पास हैं जिसे उसके सिवा कोई भी नहीं जानता, बहर और बर में जो कुछ है उसे वो जानता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन आयत है कि गैब की खबरें उसका इल्म किसी को भी नहीं है, गैब की खबरें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला के इल्म में हैं। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। बहरबर में जो कुछ है सबसे वो वाकिफ है, दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, ज़मीन के तारीख पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं है जिससे वो बाखबर ना हो, खुश्क तर सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के इख्तियारात आप देखें कि गैब की खबरें किसी के पास हो ही नहीं सकती, सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, कोई गैब की खबरों को नहीं जानता अल्लाह के अलावा। तुम ये लोग बार बार जो तकाजे कर रहे हो यानी मशरिकीन मक्का कि तुम वो अजाब क्यों नहीं ले आते जिसकी हमें धमकी दे रहे हो, तो अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि आप इनसे कह दें कि मैं तो अगर ये अजाब की बात करता हूँ तो वो वही आती है मुझ पर और वही के बिना पर मैं ये बात कह रहा हूँ, रही बात यह कि वह अजाब कब आएगा उसका मुझे कुछ इल्म नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह ताला मुझे बता दे, क्योंकि गैब के तमाम तर वसाइल और ज़राए सिर्फ उसी के कब्ज़े कुदरत में हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जान सकता, और अगर कोई शख्स गैब का दावा करे जानने का तो दरअसल वो झूठा है और अल्लाह की उस सिफत का मुनकिर है जो, और जो शख्स किसी गैब की खबर देने वाले की तस्दीक करता है या उस पर यकीन रखता है वो भी उसमें बराबर का मुजरिम है। अहदीस से हमें पता चलता है, मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया जो शख्स किसी अर्राफ यानी गैब की खबरें बताने वाले के पास जाए और उससे कुछ पूछे اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ معلوم کرے، پھر اس کی تصدیق کرے، تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن نا، تو قرآن کا انکار کر دیا اس نے جس نے کسی اور کاہن کے پاس جا کر مستقبل کا حال معلوم کیا۔ اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جو بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی ماؤں کے رحم میں، نیز کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ اللہ ہی ان باتوں کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ اور یہی جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی، اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ لقمان میں ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بے پناہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک تو غیب کے سب علوم یا جتنے بھی جو دنیا میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ ایک طرح سے سب کے لیے تو وہ بند ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ کھلی کتاب کی مانند ہے، اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ غیب کی چابیاں یا کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، سب کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے، اسی مقام کو قرآن میں کسی جگہ لوح محفوظ فرمایا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الکتاب کہا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں۔ کسی جگہ اس کتاب کا نام امام مبین کہا گیا، اور کسی جگہ اس کو کتاب مکنون کہا گیا، اور کسی جگہ کتاب مبین فرمایا گیا۔ اور یہ سب اس مقام یا ان غیب کے خزانوں کے صفاتی نام ہیں، اور ان خزانوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کسی کی رسائی ممکن نہیں، کوئی اپنی تقدیر نہیں معلوم کر سکتا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز تخلیق ہو رہی ہے، آئے اگر وہ بیٹا اور بیٹی ہے بھی، لیکن شروع کے 3 مہینے تو کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پھر اس کی صورت کیسی ہوگی وہ بھی کوئی نہیں جانتا، کیا تقدیر لے کر آیا ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا، نیک ہوگا یا بد ہوگا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور بارش کب ہونے والی ہے، کتنی دیر تک ہوگی یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے، اور قیامت کا علم تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو بات کی گئی کہ غیب کی چابیاں مفاتح الغیب، یہ اسی کے پاس ہیں، اور یہ جو چابیاں یا غیب کی چابیوں کی بات کی گئی جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے، اور یہی مقام کو لوح محفوظ، ام الکتاب، امام مبین یا کتاب مکنون یا کتاب مبین فرمایا گیا۔ ایون قرآن، یہ تمام جو کتابیں ہیں وہ بھی وہیں لکھی ہوئی ہیں، یا قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے یہ بھی لوح محفوظ سے ہمارے پاس آیا ہے۔ تصور کرے ذرا، اس آیت سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم جانتے ہیں کہ الہ کون ہے، معبود کون ہے، عبادت کس کی کرنی چاہیے، جھکنا کس کے آگے ہے، رکوع کس کے لیے کرنا ہے، سجود کس کے لیے کرنا ہے، تو وہ رب کیسا وہ رب ہے کہ وہ یعلم ما فی البر والبحر، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ ہم خشکی کے بارے میں دیکھیں تو زمین کا چپا چپا، زمین کی ہر چیز کے کون سا دانہ اگنے والا ہے، کون سا دانہ اگ نہیں سکے گا، کون سا درخت لگنے والا ہے، کون سا درخت نہیں لگے گا، زمین پر جو کچھ انسان کر رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں، یا جو کچھ ہو رہا ہے، ہوائیں چلنے والی ہیں، نہیں چلنے والی ہیں، یہ سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ پھر اگر ہم سمندر کی مخلوق کے بارے میں غور کریں تو ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ہیں۔ हम जान भी नहीं सकते। समंदर की दुनिया बिल्कुल ही एक अलग मुख्तलिफ दुनिया है, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी दुनिया है। फिर ये भी बात आप देखें कि खुश्की एक हिस्सा है जबकि पानी यानी समंदर तीन हिस्से हैं, तो ज़मीन से ज़्यादा हिस्सा हुआ ना फिर समंदर का, तो उसको तो समंदर का भी इल्म है। बहर व बर की बात आई है कि खुश्की और तरी सबका जानने वाला है। फिर वमा तस्कुतु मिन वरका कि कोई पत्ता नहीं गिरता इल्ला यालमुहा, लेकिन ये कि वो जानता है उसको। आप अगर दरख्त के सामने खड़े रहें कभी और वाकई में तजुर्बा करें अल्लाह की कुदरत को जानने के लिए, वैसे तो सबका यकीन है इस बात पर, लेकिन तस्वुर करें जरा आप खुद दरख्त के सामने खड़े रहें और दरख्त को हिलाएं, आप एक पत्ता भी सही तरीके से गिन नहीं सकते कि कौन सा पत्ता गिरा, अभी गिरा या पहले गिरा था, कहाँ से गिरा, कब गिरा, कैसे गिरा। अगर 10 लोगों को भी आप खड़ा कर दें तो कोई भी उसको गिन नहीं सकेगा, जबकि अल्लाह सुबहान तआला के कोई पत्ता ऐसा नहीं जो गिरता हो और उसको उसकी खबर ना हो। तो कभी तसव्वुर करें कि कोई पत्ता दरख्त का जो गिरता है अल्लाह को उसका इल्म है, और तारीकी में रोशनी में जो भी कुछ हो रहा हो उसका भी इल्म अल्लाह को है। इस ज़मीन में जहाँ कुछ हो रहा हो उसकी खबर अल्लाह को है, दरख्त के पत्ते का, उसके दाने का, जो गल्ला ज़मीन से उगता है उसके एक एक दाने का इल्म अल्लाह को है, जो छुपी हुई चीज़ों को जानता है और ये भी जानता है कि कायनात में अब क्या होने वाला है और आइंदा क्या कुछ होगा, इसके बारे में वो तफसीली इल्म रखता है, और हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है। तकदीर के बारे में भी जो इंसान कहता है ना, या कुछ लोग पेशन गोइयाँ करते हैं कि फ़िलहाल आपके अगले हफ्ते ऐसा हो जाएगा, फ़िलहाल से शादी हो जाएगी, या कोई आपका बिज़नेस ऐसा रहेगा, जबकि हदीस से हमें पता चलता है, मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस कहते हैं कि मैंने आपको ये कहते सुना कि अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीरें आसमान और ज़मीन से 50,000 साल पहले लिख ली थी जबकि उसका अर्श पानी पर था। तब आप भला बताइए कि कोई इंसान के बस में कैसे हो सकता है कि वह दूसरों की तकदीर का हाल मालूम करे और उनको बताए कि आपके साथ ये होने वाला है और वो होने वाला है। वह हुवल्लज़ी यतवफ्फाकुम बिल्लैलि वयअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअसुकुम फीही लियुक़्दा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मरजिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वही तो है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है और जो कुछ तुम दिन को कर चुके हो वो भी जानता है, फिर दूसरे दिन जिसमें रूह भेज कर तुम्हें उठा खड़ा करता है ताकि मुकर्रर मुद्दत पूरी कर दी जाए, फिर उसी की तरफ तुम्हारी बाजगश्त है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम दुनिया में क्या करते रहे। यहाँ पर रूह की बात की गई है और यही दरअसल यहाँ पर इसी आयत से पता चलता है कि क़यामत के दिन इंसान का हिसाब किताब लिया जाएगा। यानी रात को जब इंसान सोता है तो नींद के दौरान उसकी रूह नफसानी जिस्म से निकल जाती है, जिसके मुताबिक यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उसे कब्ज़ कर लेता है और ये रूह जिस्म से अलग हो जाती है, लेकिन एक किस्म की रूह इंसान के अंदर बाकी रहती है जिसकी वजह से उसका खून गर्दिश करता रहता है और उसका दिल धड़कता रहता है। तो इंसान में दौरान खून जारी रहता है, सांस भी वो लेता है, नींद पूरी करने के बाद जब वो उठता है तो उस वक्त उसको ये उसका जो होशो हवास वाली रूह है वो उसको लौटा दी जाती है, और ये दोनों रूहों का आपस में ताल्लुक ये होता है कि किसी एक रूह के खात्मे से कब्ज़ करने से दूसरे का खात्मा खुद ब खुद हो जाता है और इंसान पर फिर मौत वाक़ हो जाती है। इसीलिए बताया जाता है ना कि मौत भी, नींद भी जो है वो मौत के मुशाबे है, कि जब इंसान सोता है तो उसे पता नहीं चलता, बाज़ औक़ात इंसान सोता का सोता ही रह जाता है और दूसरी रूह भी उसकी कब्ज़ कर ली जाती है। तो यहाँ पर वही बात अल्लाह ताला फरमा रहा है कि, और ये दलील है दरअसल, कि जिस तरह अल्लाह ताला रोज़ाना रात में तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है नींद के ज़रिए से, तो उसी तरह से اللہ تعالیٰ ایک دن آخرت میں بھی جب تمہاری موت واقع ہو جائے گی تو تمہاری پوری روح قبض کر لے گا، اور جس طرح سے نیند میں تمہاری روح قبض کرتا ہے اور صبح تمہیں تمہاری روح لوٹا دیتا ہے جب تم نیند سے جاگتے ہو، تو اسی طرح سے حشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں میں تمہاری روح کو لوٹا دے گا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو. ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ جس میں فرمایا گیا کہ جو یہ روح ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو روح سے پھر سوالات ہوتے ہیں، اور اگر اس کی روح نیک ہے تو اسی وقت انہیں موت کے فرشتوں کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے. اگر وہ روح نیک ہوتی ہے یا وہ انسان نیک ہوتا ہے تو اس کو ریشمی لباس میں لپیٹ کر اوپر پہنچایا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور علیین میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے. اور جو شخص بد کردار ہوتا ہے تو اس کو اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے بلکہ واپس اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے اور سجین میں اس کی روح بھیج دی جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو فوت کرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اور اسی کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ موت کے وقت کے بھی فرشتے ہیں، زندگی کے وقت کے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، روح قبض کرنے والے بھی ہیں، لکھنے والے بھی ہیں، اور انسان کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، کئی قسم کے فرشتے ہیں. اور یہاں پر یہی بات جو بتائی گئی ہے کہ دوسرے دن جو تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، یعنی جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو تاکہ تم مقررہ مدت پوری کر سکو، ثم یبعثکم فیہ لیقضى اجل مسمى. اور یہ اجل مسمى دراصل یہ وہی مدت ہے جو ایک انسان کی پوری زندگی کی مدت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. تو پھر وہ تم سے حساب کتاب لے گا اور تمہیں بتا دے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُوَ لَا يُفَرِّطُونَ. وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں تھوڑی سی بھی غفلت نہیں برتتے یا کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے. یفرتون فرتا، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، فرتنا، ہائے ہم نے کیسی تقصیر کر دی، اسی سے ملتا جلتا ہے. اور پیچھے جو ہم نے پڑھا ولا رتبن ولا یابس، آیت نمبر 59 میں، تو کھجور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھجوریں پیدا کی ہیں تو بعض اس میں کی بہت ہی رسدار ہوتی ہیں، گیلی، اور کچھ خشک. تو رتب دراصل کہا جاتا ہے تر کو، کوئی چیز اگر آپ کو ایسی نظر آ رہی ہو جو بہت ہی رس بھری ہوئی ہو تو اس کو ہم تر کہتے ہیں نا. رتب اللسان بھی آپ نے سنا ہوگا، اردو کا لفظ ہے کہ کسی کے سامنے بالکل عاجزی سے بات کرنا، جھک جانا یا نرم رویہ اختیار کرنا. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سبحان اللہ، کہ اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے، وہ پوری طرح قادر ہے اس بات پر کہ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تمہارے اوپر اس نے نگران فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں. ایسے فرشتے ہم پر مقرر ہیں، ہم جانتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں، ہماری ہر ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں. سورہ قاف میں اسی طرح کا مضمون آتا ہے کہ مَا يَلْفِزُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کو لکھ لیا جاتا ہے. تو ہر بات کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ایک نہیں کئی قسم کے فرشتے ہیں، اور الگ الگ ڈیوٹیز اپنی انجام دیتے ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے بھی ہیں. اور حدیث میں ہمیں اسی بات کا ذکر ملتا ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، لیکن وہ فرشتوں سے جانتا ہے، پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں یا کیا کر رہے تھے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے خوشی کے لیے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں میری۔ اس لیے عصر کی نماز کو بہت ہی اہم صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ اور یہاں جو بات بتائی گئی ہے حدیث میں، جب فرشتے باری باری آتے ہیں عصر اور فجر میں ڈیوٹی ان کی تبدیل ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا حال کہ فجر میں تو اکثر مسلمان سوتے رہتے ہیں، اور عصر میں بھی کیلولہ کی خاطر جو آرام کرتے ہیں تو پوری عصر ہی یا تو گنوا دیتے ہیں یا اتنا لیٹ اٹھتے ہیں کہ جو اہم وقت ہے وہ نکلا چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے نام اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہوگا، یا ہمارے بارے میں جب اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہوگا تو اگر ہم نے وقت پر نماز نہ پڑھی یا فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہمارے دفتر میں کیا لکھا گیا، یا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جب رپورٹ لی تو فرشتوں نے ہماری طرف سے کیا رپورٹ پیش کی ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہیں، یا پھر اور دوسرے جو بھی کام ہوتے رہتے ہیں دنیا میں اس کے لیے بھی فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح سے موت کے لیے بھی ہمیں ملک الموت کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی اس میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو انسان کا نام اعمال لکھتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے الگ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آنکھ پر مار لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا سے آنکھ بچ گئی، تو یہ کون ہوتا ہے؟ دراصل یہ فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مار لگتے لگتے بچ جاتا ہے، یا پھر ایسی جگہ نہیں لگتا جو زیادہ نقصان دہ بات ہو سکتی تھی۔ اسی طرح سے بعض اوقات انسان کی جان جاتے جاتے بچ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ارے بچ گئے، لیکن دراصل اب یہ تقدیر کا بھی لکھا ہوتا ہے، اور فرشتے اگر وہ کچھ اس کے ساتھ ہونے بھی والا تھا تو فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ابھی موت کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تبھی اس کی موت واقع ہوگی، تو اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو حفاظت والے فرشتے بھی ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں یا کائنات میں ایسے اور کتنے فرشتے اللہ کے لیے اللہ کے کام پر مامور ہیں، اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ پھر یہاں جو بات کہی گئی تھی کہ وہ القاہر فوق عبادی، یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اس نے تقدیر لکھی انسانوں کی، اور پھر وہ اس پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو خود بدل دے اور چاہے تو اس کو جیسا کا ویسا رکھے۔ اس کی جو قوانین ہیں انسان مجبور ہے کہ ان قوانین کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کی صورت بنائی وہ اپنی صورت کو چینج نہیں کر سکتا، جتنی اس نے اس کی تقدیر میں روزی لکھی وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ پھر خود سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بیٹا بننا ہے تو میں لڑکا بنوں، اور مجھے لڑکی بننی ہے تو میں لڑکی بنوں، نہیں، بلکہ انسان کے اپنے ارادے اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پھر وہ کھانے پینے پر مجبور ہے، کتنا ہی وہ قسمیں کھا لے کہ میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں، لیکن بغیر کھائے پیے وہ رہ ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندر تک ڈال دی ہے کہ اسی طرح سے اس کی وہ پروان چڑھے، انسان جو ہے زندہ رہے۔ پھر وہ بچپن سے جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپے کے مراحل طے کرتا ہے۔ انسان کا بس چلے تو یا تو وہ چھوٹا بچہ ہی بنا رہے، یا بعض اوقات انسان کا بس چلے تو وہ صرف جوان ہی بنا رہے، بوڑھا بننے کو اس کا دل نہیں چاہے گا، لیکن وہ اس پر مجبور ہے کہ وہ بڑھاپے کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت رکھ دی ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کی، اس پر بھی وہ مجبور ہے، کتنا بھی وہ اپنے آپ کو رہبانیت کی طرف مجبور کر لے، لیکن یہ فطری خواہش اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، انسان کا اس کے اندر خود اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، تو یہ بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی امیر کو وہ محروم کر دے اور اسے غریب بنا دے، ایک ایک پائی کے لیے اس کو محتاج کر دے، اور جو محتاج ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بادشاہ بنا دے، پھر انسان اپنے وقت پر مرنے کے لیے تیار اس کو رہنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی انکار کرے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، ہر حال میں اس کو اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ اس کی خواہشات یہ ہو سکتی ہیں کہ میں زندہ رہوں، دنیا میں رہوں، لیکن اس میں بھی اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ فرشتے موت کے وقت آتے ہیں اور پھر اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی مال و دولت، کوئی رشتہ دار اسے موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح سے قاہر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، کسی کو مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کرے یا ایک انچ بھی ادھر اور ادھر جائے۔ اور فرشتے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ جو کام انہیں دیا جاتا ہے فوراً اسے پورا کرتے ہیں، چاہے وہ اعمال نامہ لکھنے کی بات ہو یا موت کی بات ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا فلاں شخص پر ان کو رحم آ جائے تو لہٰذا اس کے لیے وہ کچھ اور لکھ دیں، یا فلاں شخص پر ان کو رحم آ جائے تو اس کی موت میں تھوڑی سی دیر کر دیں، نہیں، بلکہ جب حکم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یفرطون، کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ کسی چیز میں پھر کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اور ایز اٹ از بجا لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ فلاں شخص کی روح قبض کرو تو انہوں نے سننے میں کوئی کمی کی ہو یا کچھ کوتاہی کی ہو اور ایک شخص کی بجائے کسی اور شخص کی روح قبض کر لیں، نہیں، بلکہ جیسے حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق معاملہ ہوتا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آگے کی جو آیت آ رہی کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب فرشتے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، انسان کی روح قبض کر لیتا ہے، تو ان سے پھر بعد میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں، مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، جیسے ابھی بات کی گئی، ان سے سوالات ہوتے ہیں۔ تین سوالات کا تو ہمیں ذکر ملتا ہے، جو تین سوالات ہوں گے قبر میں۔ اور جو لوگ بد کردار ہوتے ہیں، جن کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا نہیں جاتا، تو وہ پکار پکار کر کہتا ہے، وہ میت پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے تدفین کے لیے نہ لے جاؤ۔ پھر جب تدفین کے بعد قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں، وہ اس امتحان میں ناکام رہتا ہے، تو مقام سجین میں قیامت تک کے لیے اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ عذاب اور ثواب کا سلسلہ مرنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، پھر قبر میں جنتی کے لیے ایک جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور قیامت تک ایسے اسے اس کھڑکی سے اس کا منظر بتایا جاتا ہے اور اسے سلا دیا جاتا ہے، جیسے کوئی دلہن سوتی ہے، اور دوزخی کے لیے دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر قیامت کے بعد اور مزید پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر مزید عذاب سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے جنتی کے لیے انعامات ہوں گے اور دوزخی کے لیے وہاں پر عذاب ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ الحکم وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، سن لو، فیصلے کے جملہ اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کی موت کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیتا ہے۔ عذاب قبر کا انکار دراصل اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو یہ دراصل وہ قبر کے عذاب کا انکار نہیں کرتے، بلکہ نعوذ باللہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اور انسان کا حساب کتاب اس کی روح قبض ہونے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے، उसकी रूह को पता चल जाता है कि जो मौत के फरिश्ते आते हैं उसके पास रूह कब्ज करने, वही उसे बता देते हैं कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। या तो उसके लिए रेशमी लिबास लाया जाता है अगर वह नेक हो, और अगर वह बदकिरदार हो तो उसके लिए टाट का बदबूदार लिबास लाया जाता है। अल्लाह हमें उस वक्त की मुश्किलात से महफूज रखे और मौत की सख्तियों से हमें बचाए और हमारा हिसाब आसान हो। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह मेरा हिसाब आसान ले। और आयशा रदी अल्लाह ताला ने पूछा भी था कि अल्लाह के रसूल ये आसान हिसाब क्या है, तो आपने फरमाया था कि ए आयशा, जिससे आसान हिसाब लिया गया यानी बस मामला थोड़ी सी बात पर छोड़ दिया गया कि एक दो सवाल कर लिए गए और छोड़ दिया गया तो समझो वो बच गया, और जिससे एक एक बात की खोज लगाई गई, एक एक सवाल का जवाब पूछा गया, समझो वो मारा गया। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले, थोड़े से मामला पर जो है हमारी बात निकल जाए, बढ़ जाए आगे मामला, और आसान हिसाब लेकर हमें छोड़ दिया जाए। कुल मन युनजी को मिन जुलुमात अल-बर्रि वल-बहर तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया लैन अनजाना मिन हाज़िही लनकूनन्ना मिन अश्शाकिरीन। आप इनसे पूछिए कि बहर बर की तारीकियों में पेश आने वाले ख़तरात से तुम्हें कौन निजात देता है, जिसे तुम आजजी के साथ और चुपके चुपके पुकारते हो कि अगर उसने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम ज़रूर उसके शुक्रगुजार होंगे। قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون। आप इनसे कहिए कि अल्लाह ही तुम्हें उस मुसीबत से और हर सख्ती से निजात देता है, फिर भी तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो। सुभान अल्लाह, के बहर बर की तारीकियों में पेश आने वाले ख़तरात से तुम्हें कौन निजात देता है। पीछे ही हमने वाकया पढ़ा था इकरमा बिन अबू जहल का, कि जब वो कश्ती में सवार थे और मुसीबत में सारे लोग अपने माबूदों को छोड़कर अल्लाह को पुकार रहे थे, तो फिर जब तुम तकलीफ़ में होते हो, चाहे वो समंदर में हो या तुम खुश्की पर हो, या तारीकी में हो या रोशनी में हो, कौन तुम्हें निजात देता है, तो फिर तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं बनते। इसी तरह से अल्लाह ही हर मुसीबत और सख्ती से निजात देता है, फिर तुम शरीक क्यों ठहराते हो। जब देने वाला अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है मुसीबतों से, और कुछ बख्शने वाला अल्लाह ताला है, तो फिर तुम क्यों उसके साथ शरीक ठहराते हो। ऐसे आड़े वक्तों में कौन तुम्हारे काम आता है, उस वक्त तुम अपने देवी देवता बुजुर्गों को भूल जाते हो, उस वक्त अल्लाह ही याद आता है, हत्ता कि अल्लाह के जो मुनकिर होते हैं दहरिए, वो भी बे अख्तियार अल्लाह से फरियाद करने लगते हैं मुश्किलात में। लेकिन जब यह मुसीबत टल जाती है तो फिर उन्हें अल्लाह से अपना किया हुआ वादा याद नहीं रहता, जो उन्होंने वादा किया था कि अगर हम बच जाएंगे तो हम शुक्रगुजार होंगे। बच जाने के बाद फिर वो उन्हीं हस्तियों की तरफ रुख करते हैं और अल्लाह के साथ उनको शरीक ठहरा लेते हैं। और ये इंसान की ज़िंदगी में ये वाक़ात पेश आते ही रहते हैं बार बार, चाहे वो समंदर का सफ़र कर रहा हो या खुश्की का, या उसके बच्चे बीमार हो जाएँ, उस वक्त वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगता है। उस वक्त उसकी बेबसी का आलम यह होता है कि उस पर उसको देखकर हर एक को उस पर रहम आ जाए। कभी वो गिड़गिड़ाता है दिल ही दिल में अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करता है, और कभी ज़ोर से पुकारने लगता है कि अगर आज अल्लाह ने हमसे ये मुसीबत दूर कर दी और हमें निजात दे दी तो हम ज़रूर अल्लाह के फरमाबरदार होकर रहेंगे। लेकिन इंसान फिर भूल जाता है और नाशुकरा बन जाता है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बहुत सारे मुसलमानों में से भी, कि जब वो मुश्किलात उन पर आती हैं तो अल्लाह ताला से वादे करने लगते हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें निजात दे दे तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे, या हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, अपने आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो मुसीबत दूर होती है फिर उसको बहाने करने लगता है कि अच्छा अब तो मैं बहुत मसरूफ़ हो गया हूँ, क्या करूँ मेहमान बहुत आ रहे हैं, क्या करूँ काम बहुत बढ़ गया है घर में, फिर बीमारियों ने उसे याद आने लगती हैं, बहुत बीमार हूँ कैसे आऊँ। तो ये सब दरअसल क्या है, इसी बात की अलामत है कि इंसान जो है बहुत जल्द अपना बुरा वक्त भूल जाता है, जबकि उसी मुसीबत में उसको निजात किसने दी थी, अल्लाह ने। اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یونجیکم، اسی نے تم کو نجات دی، منہا، اس سے جس میں تم گرفتار تھے، اور تمہارے کرب کو اس نے کیا کیا، دور کیا، پھر بھی تم مشرکوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو یا اللہ سے کیے گئے وعدے کو بھول جاتے ہو؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويزيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو کیسے بھی عذاب دے، پاؤں کے نیچے سے مطلب زمین سے زلزلے آئیں، یا پھر اوپر سے برسائے، یا کچھ مزہ چکھا دے بارشیں برسا کے طوفان کے ذریعے سے، یا پھر آپس میں ہی لوگوں کو لڑوا دے. جیسے حدیث میں آتا ہے اور اس آیت میں بھی جو بیان کیا گیا ہے کہ عذاب سماوی یعنی آسمانی عذاب، جیسے طوفان، باد و بارہ، کڑک، بجلی کا گرنا یا تیز آندھی یا پتھروں کی بارش، اور زمین کا عذاب جیسے دریاؤں کا سیلاب، زلزلے اور زمین میں دھنس جانا. پھر تیسرا فرقہ بازی، خواہ یہ مذہبی قسم کی ہو یا سیاسی یا قبائلی، یہ تینوں قسم کے عذاب امتوں پر آتے رہے ہیں. تیسری قسم کا عذاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھا. ہم جانتے ہیں نا کہ آپس میں ان کی کتنی جنگیں ہوتی تھیں، بات بات پر جو ہے تلواریں نکل جاتی. جیسے حدیث، جو ابھی حدیث کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ مجھے وہ معاہدہ اب بھی اتنا پسند ہے جس میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، کسی کے گھر میں ہوا تھا وہ، کہ اگر آج بھی مجھے بلایا جائے تو میں اس معاہدے میں ضرور جا کر شامل ہو جاؤں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب آئندہ کبھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور مظلوم کے خلاف، مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی جائے گی اور ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی. پھر یہ جو جنگ کی بات ہے اور فرقہ واریت کی بات ہے، یا آپسی خاندان کے جو جھگڑے تھے، آپ جانتے ہوں گے نا کہ مکہ میں جو جنگ ہوئی جس میں اللہ کے رسول بھی شامل تھے، کئی گھرانے اس میں اجڑ گئے، جنگ فجار. یہ قبائلی جنگیں تھیں جو کبھی ختم ہونے میں نہ آتی تھیں. تو پہلی دو قسموں کا عذاب اس وقت آیا کرتا تھا جب کسی قوم کا اس کی سرکشی کی بنا پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کو اس کو ختم کرنا مقصود ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب قسم کے عذابوں سے پناہ مانگی اور دعا کی کہ میری امت پر ایسے عذاب نہ آئیں. چنانچہ پہلے دو قسم کے عذابوں کے متعلق آپ کی دعا قبول کی گئی، مگر تیسرے قسم کے متعلق قبول نہیں ہوئی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ کبھی میری قوم کو قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا، یا یہ ڈوب کر نہ مرے، یعنی ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ پانی کا عذاب آئے، یا پھر قحط سالی ان پر ہو. تو وہ دونوں دعائیں قبول کر لی گئیں. تیسری دعا آپ نے کی تھی کہ میری قوم میں فرقہ بندی نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، آپس میں جنگیں نہ ہوں، لیکن تیسری دعا قبول نہیں کی گئی. تو یہ جو تیسرے قسم کا عذاب ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نے ہماری ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، اور دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم اسی عذاب میں گھرے ہوئے ہیں. اور یہ بھی دراصل اللہ کی سرکشی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اپنا پہلے مذہب اور فرقہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس مسلک کو ماننے والے ہیں، آپ کون سے جماعت کے ہیں، آپ کس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، یا حنبلی ہیں، یا مالکی ہیں. تو یہ فرقہ واریت بڑھ گئی. تو یہ جو تیسری دعا تھی، یا اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرما دیا کہ یا وہ فرقے فرقے کر دے گا تم کو آپس میں، اور ہر فرقے کو مزہ چکھا دے، تو یہ ہمارا آپس کا لڑنا دراصل ہمارا آپس ہی کا نقصان ہے. لہٰذا ہم یہ فرقہ واریت کو چھوڑیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں. اسی نے اسلام کو سربلند کیا. صحابہ کرام نے جب اپنی آپس کی دشمنیاں چھوڑیں، आपस की जंगों को खत्म किया और एक ताकत बन गए, तभी उनका रौब, उनकी धाक दूसरे लोगों पर बैठ सकी। आज हम लोग बिल्कुल खसोखाशाक की तरह जो उड़ाए जा रहे हैं, या हर कोई हमको एक फुटबॉल की तरह रखे हुए है कि जब जिसका दिल चाहे किक मार दे और जिधर चाहे हमें मार उठाकर फेंक दे। तो ये इसलिए कि हम आपस में बैठ गए हैं, आपस में हमारी यकजहती नहीं है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ फतवे लगाना और एक दूसरे का साथ ना देना, यही दरअसल इसका नतीजा है कि जिसकी वजह से फ़िरकावारियत बढ़ गई है। और ये दीन को मूंड कर रख देने वाली है, दीन का खात्मा कर देने वाली है। जैसे आता है ना कि फ़िरकाबंदी है कहीं पर तो कहीं जाते हैं, के ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। यानी हमने आपस में ज़ात और बिरादरी में, फ़िरक़ों में अपने आप को बांट लिया है। हमें तो एक मुसलमान बनना है। अल्लाह हमें तौफीक दे। वकज़्ज़ब बिही कौमों का वहुवल हक़, कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, लिकुल्लि नबअइन मुस्तक़र वसौफ़ तअलमून। और आपकी कौम ने उसे कुरान को झुटला दिया, हालांकि वो हक़ है। आप उनसे कहिए कि मैं तुम पर दारोगा नहीं कि तुम्हें राह रास्त पर ला के छोड़ूँ। हर ख़बर के ज़ुहूर का एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। यहाँ पर हूँ से मुराद कुरान और उसकी आयात भी हो सकती हैं, और कुफार से अजाब का वादा और रोज़ आखरत भी, क्योंकि ये सब चीज़ें अटल हकीकत हैं। तो अल्लाह ताला अपने रसूल से फरमा रहे हैं कि उन्हें कह दीजिए कि अगर तुम इन हकायक पर ईमान नहीं लाते और तुम्हें ये यकीन नहीं आता, तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं ये बातें हर मुमकिन तरीके से तुमसे मनवा कर छोड़ूँ। यानी बता देना मेरी ज़िम्मेदारी है, मनवाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अगर तुम इसको हक नहीं मानते हो, चाहे वो कुरान है या इसकी आयात है या आखरत है या उसका अजाब है, तो मैं तुम पर दारोगा मुकर्रर नहीं हूँ। मुझे तुम्हें बता देना है, अब नहीं मानते हो तो इसमें तुम्हारा अपना खुद का नुकसान है। अनकरीब जब ये क़यामत कायम हो जाएगी और हिसाब किताब होगा, तो तुम खुद जान लोगे कि हकीकत क्या थी। وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ। और जब आप इन लोगों को देखें जो हमारी आयात में नुकता चीनियाँ करते हैं, तो उनके पास बैठने से एराज़ कीजिए, यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में लग जाएं। और अगर शैतान आपको भुला दे, तो याद आ जाने के बाद जालिम लोगों के साथ मत बैठिए। यहाँ पर उन मजालिस की बात की जा रही है जहाँ पर अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहाँ पर कुरान को हंसी ठट्ठा बनाकर पेश किया जाता हो या उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता हो, जहाँ पर रसूलों की तकजीब हो रही हो या उनका इस्तेहज़ा किया जाता है। कि आपको मालूम होगा ना कि ये लोग कुफारे मक्का अल्लाह के रसूल का मजाक बनाते थे, या कुछ महफिलें ऐसी होती जहाँ पर मजाक बनाया जाता या मजाक होता। एक दफ़ा का और ज़िक्र है कि उमैया जो है, उमैया बिन खल्फ या अबू जहल की बहुत ज़्यादा साइड ले रहा था, तो साद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अबू जहल की इतनी तरफदारी ना करो, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि तुम उनके असहाब के हाथों कत्ल होगे। उमैया ने पूछा कि यहाँ मक्का में? साद ने फरमाया मैं ये नहीं जानता। फिर कहने लगे कि तुम्हारे कत्ल का सबब यही अबू जहल बनेगा। ये बुखारी का हवाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग आपस में मजाक उड़ाते, क्योंकि उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, ये सारे लोग जो थे अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते। एक दफ़ा ये लोग इतना हंस रहे थे कि हंसते हंसते दोहरे हुए जा रहे थे, इस बिना पर कि अल्लाह के रसूल सिसम के ऊपर इन्होंने ऊँट की ओझड़ी लाकर डाल दी थी। इब्ने मसूद इसके रावी हैं इस हदीस के। तो आप देखें कि हालांकि ये लोग वैसे तो एक दूसरे का साथ देने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ख़बर भी दी थी कि अपने रसूल के ज़रिए से ये पेशन गोई कर दी गई थी कि अबू जहल और ये उमैया बिन खल्फ जो है इनका बहुत बुरी तरह खात्मा होगा, और जंग बदर में हुआ इनका खात्मा। और अबू जहल ही ने उमैया बिन खल्फ को मजबूर किया था चलने के लिए जंग बदर में, और ये लोग दोनों इंतहाई ज़िल्लत के साथ कत्ल हुए। तो यहाँ पर جو پیچھے کی آیت کا تذکرہ تھا اور یہ ابھی جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے، اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ کہ اگر تم کچھ بھی کر لو، مذاق اڑا لو آج یا کچھ بھی کرو، لیکن انجام پھر کس کا بہتر ہوگا؟ جو نیک لوگ ہیں انہی کے حق میں بہتر ہے، اور مذاق اڑانے والوں کا انجام برا ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول کو یہ تعلیم دی گئی کہ جس محفل میں اللہ کے رسول کا یا اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ وہاں سے ہٹ جائیں، اور یا تو اس محفل سے ہٹ جائیں، اور اگر کبھی شیطان بھلا دے اور آپ وہاں سے اٹھ نہ سکے تو پھر اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بات پر معاف کرے۔ اور یہی ایک مسلمان کا حال ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایسی محفل یا مجلس میں بیٹھا ہو جہاں پر قرآن اور حدیث کے تعلق سے مذاق اڑایا جا رہا ہو، یہ جنت اور دوزخ پر لطیفے سنائے جا رہے ہوں۔ بعض اوقات ہمارے شعرا حضرات بھی انہوں نے جنت اور دوزخ پر اتنے لطیفے بنائے ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا، اور وہ سناتے ہیں، لوگ ہنستے جاتے ہیں۔ یہ تک لطیفے بنا دیے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں تو دوزخ میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ دوزخ میں تو اتنی تکلیف ہوگی؟ کہنے لگا کہ وہاں پر خواتین زیادہ ہوں گی نا، اس لیے میں دوزخ میں جانا چاہتا ہوں۔ جب ذرا دوزخ کی آگ چھوئے گی تب پتہ چلے گا اور سب یاد آ جائے گا۔ تو لوگوں نے لطیفے بنا رکھے ہیں، مقولے بنا رکھے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ ساری باتیں دینداروں کا مذاق اڑانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مولاناؤں کو، جو عالم لوگ ہیں، ان کو مولوی کہہ کے تضحیک کی جاتی ہے ان کی، یہ مولوی، یہ ملا، یہ سب بھی مذاق اڑانے میں آئے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھو ہی نہ جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ تو ایسی محفلوں سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسی محفلوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہ جو پیچھے والی بات آئی کہ ہر خبر کا ایک وقت، ہر خبر کے ظہور ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، کہ تم کو جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ وہ ہوگا، جیسے کہ ابھی جو واقعہ آپ کو بیان کیا گیا کہ جب حضرت سعد عمرہ کے لیے آئے اور انہوں نے عمرہ کیا، تو ان کو پہلے عمرہ سے روک دیا گیا، ابو جہل نے روک دیا، لیکن امیہ بن خلف نے رواداری کی بنا پر ان کو عمرہ کی اجازت دے دی۔ جب ابو جہل کچھ باتیں بنانے لگا تو حضرت سعد نے بھی اس کو زور سے کہا کہ اگر تم نے مجھے عمرہ کرنے سے روکا تو میں بھی تمہارے تجارتی قافلے کی راہ روک دوں گا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں جنگ بدر میں بری طرح مارے گئے۔ تو ایک تو ہر خبر کے ظہور ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، وہ موجود ہے اور ہو کر رہے گا۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے، ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تصدیق کی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ کہ دنیا میں ہی ذلت اور خواری کی موت ان کے اوپر مسلط ہو گئی۔ بعض اوقات ہم لوگ نادانی میں اور لاشعوری طور پر دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا ایسے لوگوں پر فکرے کستے ہیں، یا پھر ان کی مجبوری کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو، یہاں تک کہ اگر جب لوگ اللہ کی آیت پر نکتہ چینیاں کر رہے ہوں تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، کہ وہ دوسری باتوں میں پھر لگ جائیں، اور اگر شیطان اس بات کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے پہلے ہی گریز کرتے ہیں، ایسی محفلوں اور مجلس میں وہ جاتے ہی نہیں جہاں پر اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اصل ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی سامنے والا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا وبال ان پر نہیں آئے گا، لیکن نصیحت کرنا مومنین کی ذمہ داری ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ کیا کریں گے کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں گے کہ وہ اللہ کی آیت کا مذاق نہ اڑائیں تاکہ وہ خود غلط کاموں سے بچ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. یعنی جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، یہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے بالکل ایک لائٹ سے لیا، آرام سے لیا ہے. لائٹ مطلب اس کا سمجھا ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی. یعنی وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور خول انہوں نے مذہب کا چڑھا رکھا ہے، جنہوں نے اپنی برادریاں بنا لی، اپنے قبیلے الگ مقرر کر لیے، اپنے خدا الگ بنا لیے، اور یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دوسروں پر وہ ظلم روا رکھتے ہیں یا لوٹ مار کرتے ہیں یا بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اور ان تمام کاموں کو وہ جائز سمجھتے ہیں، یا پھر اللہ کی آیات کا، اسلام کا، پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کو بھی انہوں نے اپنا دینی فریضہ سمجھ رکھا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا. یعنی پیچھے کی آیت سے اس کا ریلیشن ہے کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھے ہوئے ہیں. یعنی جو مکہ کے سردار تھے جو حاجیوں کی خدمات کا کام بھی انجام دیتے تھے، اپنے آپ کو مذہبی پیشوا اور سردار سمجھتے تھے، اور ساتھ میں دوسروں کا مذاق بھی بنا رکھا تھا، مذاق بھی اڑاتے تھے، رسول کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے، قرآن کا مذاق اڑاتے، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کہتے کہ ہم تو مذہبی پیشوا اور سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں یہ دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے. ان تبصر نفس بما کسبت، یعنی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا، جو کچھ تم دنیا میں بو رہے ہو اسی کا تمہیں پھل کاٹنا ہوگا، یا فصل تم جس کی بو رہے ہو اسی کی فصل تم کاٹو گے. تو وہاں پر اگر سزا سے کوئی بچ سکتا ہے تو صرف اللہ کی مرضی سے. تو اللہ تعالیٰ کس کو بچانا چاہے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بچا سکتا ہے بھلا؟ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. بعض وقت انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ فلاں میرا سفارشی ہوگا یا فلاں میرا حمایتی ہوگا، اور اس بنا پر وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، دنیا میں بالکل اپنی آزاد زندگی گزارتا ہے یہ سوچ کے کہ فلاں مجھے بچا لے گا. تو یہاں پر کہا گیا کہ نہیں، اس دن کوئی حمایتی، کوئی سفارشی، کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی. یعنی کسی سے بچنے کی جو ممکنہ صورتیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کہ کوئی اس کا حمایتی اٹھ کھڑا ہو سزا سے بچانے کے لیے اور اس کو بچا لے، اور وہ حمایتی ایسا ہو جو سزا دینے والے پر اثر انداز ہوتا ہو، اس سے اوپر ہو، یا سزا دینے والے کا کوئی بہت ہی قریبی ہو اور اس کی سفارش کرے تاکہ اسے سزا سے معاف کر دیا جائے. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کرا لے، یعنی کچھ فدیہ دے دے یا کچھ رشوت دے دے. لیکن یہ تینوں صورتیں وہاں پر ناممکن ہوں گی، اور وہاں پر ہر حال میں انسان کو اپنے جو بھی اعمال ہے اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی. تو اس لیے کیوں کہا گیا کہ ایک تو ہر کوئی اپنے عمل کے بدلے میں گرفتار ہے، دوسرے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہ ہوگا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا. اور یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، جو وہ کفر کرتے رہے ہیں، اور کیا ملے گا ان کو اس کے بدلے میں؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا. اور اس پانی کی تفصیل قرآن میں کئی جگہ آتی ہے، اتنا گرم ہوگا کہ آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، بعض جگہ بتایا گیا ہے کہ یہ خون اور پیپ ہوگا بہتا ہوا، گرم بھی ہوگا جس سے نہ پیاس بجھے گی اور نہ ہی کوئی آرام ملے گا، بلکہ الٹا یہ آنتوں کو جلا کر رکھ دے گا جس سے اتڑیاں کٹ جائیں گی۔ تصور کرے ذرا کتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ آج تو ہمیں گرمی میں اتنا ٹھنڈا پانی چاہیے تو جہنم کی آگ ہوگی اور کھولتا ہوا پانی کیا حالت ہوگی۔ اور یہ سب کس لیے؟ کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، یہ اس کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ دینداروں کا مذاق اڑانا کتنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ تو کبھی بھی دینداروں کا مذاق نہ اڑائیں، دین والوں کا مذاق نہ بنائیں، قرآن کو، حدیث کو، جنت اور دوزخ کو، اس پر لطیفے نہ کہیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں، نہ شعروں میں ایسے لطیفے یا نہ شعروں میں ایسے الفاظ لانے چاہیے۔ اور جہاں کہیں اگر ایسی باتیں ہو رہی ہوں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، لطیفے کہے جا رہے ہوں، ایسی محفل اور مجلس سے ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ اگر بیٹھنا ہے تو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھیں، ادروائز وہاں سے اٹھ کر آ جائیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں آپ بیٹھیں ہی نہ، کیونکہ عذاب اگر آ جائے تو اس عذاب میں آپ بھی گرفتار نہ ہوں۔ ہاں، نصیحت آپ کو کرنا ہوگی تاکہ لوگ ڈریں، لوگ سدھریں، لوگ سمجھیں۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین قل انی علی بینة من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون